بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تسبیح و تقدیس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر درود و سلام کے بعد، شریعت نے جو ہمیں فکر دی ہے اور اس شریعت کے فہم کے لیے جو ترتیب رکھی ہے، اس کا آج کل شعور مفقود ہے. نتیجتاً ہم مختلف مصائب اور مشاکل کا شکار ہیں. یہ مہینہ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا مہینہ ہے. سیرت کانفرنسیں اب تک ہو رہی ہیں، لیکن سیرت طیبہ کا اہم ترین جو پہلو ہے، اس کی طرف بہت کم توجہ ہے. اگر آپ ایک جملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا خلاصہ معلوم کرنا چاہیں، تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طریقہ عبادت پر مرکوز ہے. بس یہ پوری زندگی کا ماحصل ہے، ایک اللہ کی عبادت اور کس طریقے سے عبادت کرنی ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ کی طرف منسوخ کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی توحید بیان فرمائی، اور یہی سب سے اہم مسئلہ ہے. یہ کائنات غور کیوں نہیں کرتی، دنیا والے غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہر نبی کو بھیجا، وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت، ہر قوم، ہر بستی میں رسول بھیجا، جس کی کوئی اور دعوت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دعوت ضرور دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کر دو. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس مسئلے کی طرف ہر نبی نے بلایا، آخر وہ کتنا اہم ہوگا. مسائل اور بھی بہت ہیں، لیکن ہر نبی کی دعوت کا ارتکاز جو ہے، نقطۂ ابتدا بھی کہہ لیجئے اور نقطۂ انتہا بھی کہہ لیجئے، یہی چیز تھی. کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بالکل ابتدائی موڑ ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر. کیا نبی، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ. ڈراما کس چیز سے ہوتا ہے؟ جو غلط اعمال وہ کر رہے ہیں، ان غلط اعمال کی نشاندہی کرو اور بتاؤ انہیں کہ ان غلط اعمال کا نتیجہ
جہنم کے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا. ڈرانا معصیتوں پر ہوتا ہے, نافرمانیوں پر ہوتا ہے, بدعمالیوں پر ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اب آپ برسر عام کھڑے ہو کر ڈرائیے. یہ دعوت اب تک پوشیدہ تھی, اب آپ کھڑے ہو ڈرائیں لوگوں کو. اب ڈرانے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس قوم کے اعمال کیا تھے, انہیں کس چیز پہ ڈرایا جائے. وہ قوم حقیقت میں بڑی بدعمالیوں میں مبتلا تھی, ڈاکہ زنی, زنا اس قوم میں عام تھا. پوری پوری رات موسیقی اور ناچ گانے کی محفلیں بپا رہتی تھی. زنا کی شکل ایسی تھی, صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کل مین سب نرایات اللہ بیوت ہن, کہ زانیہ عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے نصب کر کے بیٹھتی تھی تاکہ دور سے معلوم ہو کہ یہاں زانیہ عورتیں رہتی اور آنے والے بلا روک ٹوک آئیں. زنا کی ایسی ایسی مہیب شکلیں تھیں کہ عورت کو کھلی چھٹی تھی تو اپنے گھروں میں جتنے چاہے مردوں کو طلب کر لے, یہ کوئی عیب نہیں تھا. اور اس سیاہ کاری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس کو ان میں سے جس رئیس کی طرف چاہے منسوخ کر دے. اس طریقے سے وہ مال بٹورتی اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کا نام لیتی کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اسے یہ قبول کرنا پڑتا. کتنی بدترین شکلیں تھیں جنا کی. اور ڈاکہ زنی ان کا اصل وسیلہ بن چکا تھا, قافلوں کو لوٹنا الغرض. بہت سی برائیاں تھیں, ایک برائی شرک کی بھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈرانے کا حکم مل چکا ہے ان تمام برائیوں کو دیکھ رہے ہیں. جنا بھی ہے, ڈاکہ زنی بھی ہے, آپس کی لڑائیاں, قتل و غارت گری. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز سے آگاہ کیا, کس چیز سے متنبہ کیا, پھر اس چیز کا کیا مقام اور کیا شان بنے گی. اللہ کے پیغمبر دعوت عام کے لیے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو کہا کہ ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, کیا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, شرک سے بچو. انی لکم نذیر بین یدی الساعۃ, میں قیامت سے پہلے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ڈرا رہے ہیں. یعنی معاشرے میں موجود زنا یہ مرد ہے لیکن شرک سے بڑا نہیں ہے. یہ ڈاکہ زنی, یہ قتل و قتال, یہ ساری بیماریاں ہیں لیکن ان سب کا سردار جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کے پیغمبر نے پہلے کھڑے ہو کر زنا سے نہیں ڈرایا, یہ چوری اور قتل و غارت گری سے نہیں, ڈاکہ زنی سے نہیں, بلکہ شرک سے, کیونکہ یہ ام الامراض ہے. ان اللہ لا یغفر الشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے دربار میں ہر گناہ سے معافی مل سکتی ہے, توبہ کے بغیر بھی معافی مل سکتی ہے, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اہم ترین موڑ ہے جب اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا اس قوم کو جو سینکڑوں معصیتوں اور سینکڑوں بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا عالم بلند کیا اور سب سے پہلے دعوت دی اور قوم کو آگاہ کیا, وہ شرک ہے. حالانکہ معصیتیں اور بھی تھیں اور بڑی بدترین تھی. وہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو کہا گیا کہ سب سے پہلے عقیدے کا تحفظ اور توحید کا تحفظ, لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے, وہی اللہ رب العزت معبود ہے, مشکل کشا ہے, تمام حاجتیں پوری کرنے والا ہے. یہ سیرت کا اہم ترین پہلو ہے. اور اگر بصیرت ہو اور اللہ تعالیٰ شعور کی توفیق دے دے تو انسان اور ایک مکلف ہر عمل سے پہلے اس چیز پر غور کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مکمل فہم ہونا چاہیے. توحید سے جو جاہل ہوگا وہ قیامت کے دن معذور نہیں ہوگا, اس کا یہ جہل اس کے لیے عذر نہیں بنے گا. آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہے, تو اتنی بڑی تعداد پر مشتمل انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے تو یہ دعوت کتنی اہم ہوگی. بعض نبی کو یہی دعوت دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے, انہیں کسی اور معصیت پر قدم لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی. کتنی اہم یہ دعوت ہے کہ اس کائنات کو یہ بتانا کہ تمہارا رب اور مالک اور خالق اللہ ہے. یہ بڑی اہم دعوت ہے. چنانچہ اسی دعوت کی اساس پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک مکھی کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیے گئے اور کچھ لوگ ایک مکھی کی بنا پر جنت میں داخل کر دیے گئے. بنیاد جو ہے وہ توحید. جنہوں نے اس طاغوت کی بات مان لی اور غیر اللہ کے نام پر مکھی چڑھا دی, دنیاوی اعتبار سے ان کی جان بچ گئی لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا لقمہ بنا دیے گئے. ظاہر بات معمولی سی ہے لیکن معمولی مت سمجھیے. یہ مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم مسلمان ہیں, صاحب عقیدہ ہیں, یہاں جان بچاؤ, آگے جا کے توبہ کر لیں گے. چنانچہ شرک پر مشتمل وہ کام کر بیٹھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فدخل النار, وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے. وہ فرد جہنم کا لقمہ بن گیا. دوسرے کی باری آئی, اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ یہ نذرانے, یہ پیش کرنا میرے عقیدے کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ہم نذرانہ نہیں مانتے, ایک مکھی ہی اٹھا کے رکھتے. آج کے دن ہمارا یہ دستور ہے کہ ہر گزرنے والا یہاں کچھ نہ کچھ پیش کر کے جائے گا, ایک مکھی ہی پیش کر دو. اس نے کہا نہیں, یہ توحید کے منافی. فدار ابو اولو کا ہوں, انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. بظاہر وہ مر گیا, قتل کر دیا گیا. سفر کی حالت میں اجنبیت کی موت, غربت کی موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدخل الجنہ, وہ انسان جنت میں داخل ہوگی. بازی جیت گیا, کامیاب ہوگی. الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک, جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. یہ توحید کے مظاہرے, یہ شرک کی نحوست ہے. کہ توحید کیا عالی شان ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل سے جنت مل گئی, اور شرک کتنی منحوس چیز ہے کہ اسی جیسے چھوٹے سے عمل سے جہنم مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ حکمن مرفوع ہے کہ ایک ہی مکھی ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اور وہی مکھی ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا لیکن ایک ذرے کے برابر شرک معاف نہیں ہوگا. کتنا اہم مسئلہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت یہ نہیں دی کہ لوگوں شرم کرو تم جنا کرتے ہو, اس سے بعد آج یہ نہیں کہا. یہ ڈاکے چھوڑ دو, چوریاں چھوڑ دو, قتل و غارت گری چھوڑ دو, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ شرک چھوڑ دو اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو. صرف لا الہ الا اللہ ابتدائی دین ہے, یہ صرف کلمہ پڑھ لو. نہ ابھی نماز ہے, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, صرف کلمہ پڑھ لو. کتنے مبارک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حال میں کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. صرف ایک کلمے کا نطق, ایک کلمے کا تلفظ ان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن گیا. کوئی صدقہ کیے بغیر, کوئی مال خرچ کیے بغیر جنت میں پہنچ گئے. یہ توحید کی طاقت ہے. یہ سیرت طیبہ کا اہم ترین پہلو. اسی مکی دور میں ایک اہم ترین پہلو اور قابل غور ہے. ہمارے ہاں یہ دین چند جذبات کا نام بنا دیا گیا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دین کی روح سے ناش نہ ہے. میں ابو طالب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جتنا قرب اس کو اللہ کے پیغمبر سے حاصل تھا, کسی کو حاصل ہے کہ آج مائی کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے, کس قدر اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی, ہر موڑ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ کے پیغمبر کی عزت کا, اللہ کے پیغمبر کی جان کا محافظ, اللہ کے پیغمبر کی کفالت کرنے والا, بچپن سے رسول اللہ سن کو پالنے والا, کوئی قربی کسی اور کو یہ حاصل ہے؟ نبی اسلام کی دعوتی زندگی پر بعض کٹھن موڑ آ گئے تو ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنا سینہ تان کے ڈٹ جاتا اور پوری قوم کو للکارتا. میرے بھتیجے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے, یہ ایک دنیاوی تعلق ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. جب نبی اسلام کا خدیجہ سے نکاح ہوا تو برادری کی آنکھوں میں تدہید تھی کہ یہ عبداللہ کا یتیم, اور ایک طرف خدیجہ مالدار خاتون جس کی انٹرنیشنل تجارتیں, کتنی بے جوڑ اور بے تکی شادی. ایک طرف غربت ہی غربت ہے, دوسری طرف دولت ہی دولت ہے. یہ نکاح کچھ چٹ نہیں رہا, چٹ نہیں رہا. ابو طالب نے ان نگاہوں میں یہ مذاق بھانپ لیا, اس کی گھاگ نظریں اس مذاق کو سمجھ گئی. خطبہ نکاح پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ ایہ الناس ایکم یوالی محمدا شرفا واقلا ونبلا بشجاعۃ. تم میں سے کون ہے وہ شخص جو میرے بھتیجے محمد کے ہمسر ہو, شجاعت کے لحاظ سے, کرم کے لحاظ سے اور ذہانت کے لحاظ سے اور تمام خصائل خیر میں اگر کسی میں ہمت ہے میرے بھتیجے کی ہمسری کے دعوے کی تو اٹھ کر سامنے آئے. اتنی بڑی برادری کو انکار دی. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ. سب لوگ جانتے تھے کہ ان مکارم خیر میں محمد کے ہمسر کوئی نہیں. سب خاموش بیٹھے. کہا کہ ہاں تمہارے ذہنوں میں دولت کا خناس ہے, یہ غریب ہے, یتیم ہے, دولت کا خناس ہے. تو دولت مکارم خیر میں سے نہیں. فإن المال ظل ظائل, مال تو ایک سائے کی مانند ہے جو کبھی کہیں اور کبھی نہیں, ابھی موجود ہے اور ابھی غائب ہو گیا, ابھی اس طرف ہے اور ابھی اس طرف ہے. یہ تو بدلتا رہتا ہے, اپنی جہت سے اپنے مقام تبدیل کرتا رہتا ہے. دولت مکارم خیر میں سے نہیں ہے. لیکن اگر تم یہی سمجھتے ہو, اس کو مکارم خیر میں سے قرار دیتے ہو تو علیہ صداق خدیجہ کے مہر تم مقرر کرو اور ادا میں کر کے جاتا ہوں. یہاں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے. بتاؤ کیا مہر لیتے, کس قدر عزت دی, کس قدر حفاظت کی. اللہ کے نبی جب نبی بنا لیے گئے, نبوت کا اعلان کر دیا, اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑا. بعد بڑے بڑے اہم مقامات پر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اس کے دل سے آواز آتی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں. کتب تاریخ میں ابو طالب کی یہ اشعار منقول ہے, بلقد علمت بأن دین محمد من خیر ابیان البریت دینا لولا المنامۃ حضار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین سب سے بہترین دین ہے. ملامت کا خوف نہ ہوتا اور یہ تانہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس دین کا داعی ہوتا, اس دین کا محافظ ہوتا, اس دین کو قبول کرنے والا ہوتا. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر کا قرب, اللہ کے پیغمبر کا ساتھ, اللہ کے پیغمبر کی معیت, اللہ کے پیغمبر کی حفاظت, اللہ کے پیغمبر کی کفالت, کیا کیا کام اس نے نہیں کی. آج ہے کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ اس کو ایسا قرب نصیب ہو اللہ کے پیغمبر کا, اتنے گہرے تعلق کے باوجود اس کی زندگی میں یہ مقام آیا کہ آج وہ بستر مرد پہ پڑا ہوا, موت چند گز کے فاصلے پر سامنے نظر آ رہی. نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کے اس مرض کا علم ہوتا ہے, عیادت کے لیے پہنچ گئے, عیادت کے لیے اور دعوت کے لیے. کمرہ بھرا پڑا ہے روفائے قریش سے اور کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب جانے کے لیے جگہ نہ دی. اللہ کے پیغمبر نے کمرے کی چوکھٹ سے آواز دی کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ, چچا اب تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. یہ اہم ترین دعوت. معلوم ہے یہ بات کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ خدمتیں, یہ تعلق, یہ محبتیں, یہ تفالتیں, یہ دولت کی ریل پیل, اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرو گے. کتنا اہم پہلو ہے سیرت طیبہ کا. اب تو کرنا پڑ لو. ابو طالب پڑھنا چاہتا ہے لیکن برادری کو دیکھ رہے ہیں, نبی گھما رہے اس طرح اس طرح, اور برادری کی نگاہوں میں وہی تانا بنی کہ ابو طالب سوچو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے ہمیشہ یہ اقدام ملامت کا باعث بن جائے اور لوگ تمہیں تانے دیں کہ دیکھو مرتے وقت اپنے آباد باد کے دین کو چھوڑ گیا. یہاں مجھے کہنے دیجیے کہ یہ برادری یہ بھی ایک بت ہے اس دور کا جو توحید کو قبول کرنے میں اور سیدھے راستے کو قبول کرنے میں ایک دیوار ہے, اور جب تک اس دیوار کو مسمار نہیں کیا جائے گا حق نصیب نہیں ہوگا. حکیم بن ہزام رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے یہ قول منقول ہے. کسی نے سوال کیا کہ تم اس قدر ذہانتوں کے مالک, اتنے ذہین, اتنے خطیب, لیکن تم نے دین کی دعوت بڑے دیر سے قبول کی. اتنا ذہین انسان تو اس کے لائق ہی یہ تھا کہ وہ فوراً اس دعوت کو قبول کرتا, اس قدر تم نے تاخیر کیوں کر دی. تو ان دونوں کا جواب ہے کہ پہلے ہماری عقل کی بات دور ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں تھی, ہم خود یہی سوچتے تھے, جو وہ سوچتے اس کو مانتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اپنی عقل کو اپنے بزرگوں کے تسلط سے آزاد کیا اور خود سوچا, اور جب سوچا تو فوراً حق کو قبول کر لیا. یہ برادری بھی ایک دیوار ہے حق کو قبول کرنے میں. ابو طالب کے سامنے آ گیا ہی حائل ہے. اللہ کے پیغمبر جگہ بناتے بناتے قریب پہنچ گئے اور اس کی چارپائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. اگر بلند آواز سے نہیں پڑھنا تو چھپ کر میرے کان ہی نکلنا پڑ گیا. اتنی خدمتیں, اتنی محبتیں اور یہ زندگی بھر کی کفالت اور یہ ساتھ اللہ کے پیغمبر کو گوارا نہیں کہ یہ چیزیں رائے گاہ جائیں. کہا کہ میرے کان ہی نکلنا پڑ دیجیے. اور ہاتھ جلا کبھی اندر عمل کرانا قیامت کی دن اپنے پروردگار سے کہوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑا تھا, میں گواہی دیتا ہوں. قوم پھر بھی آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی. ابو جہل ابو طالب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکا. اور آخری بات یہ کہہ گیا کہ اس طرح تم نار آ نار, میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن قوم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. قوم کیا کہے گی؟ یہ بات تو میری تانا بن جائے گی کہ اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ گیا. یہ تانا مجھے قابل قبول نہیں ہے. جہنم کی آگ قابل قبول ہے, وہ برداشت کر لوں گا, اس آگ کو سہ لوں گا, اس آگ کو نہیں سہ سکتا. اور یہ کہہ کے مر گیا. بعض احادیث میں الفاظ ہے اس نے کہا کہ بل انا علی ملت عبد المطلب, میں تو عبد المطلب کے دین پر ہوں, اسی کی ملت پر ہوں. یہ الفاظ کہہ کے مر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ علی تمہارا باپ جہنم میں داخل ہو گیا. جہنم کا ایک طبقہ جس کا نام زہدا ہے, اس طبقے میں تمہارا باپ چلا گیا. یہ چچا ہونا, یہ محبت, یہ قرابت, یہ تعلق, یہ معیت, یہ کفالت, کوئی چیز کام آئے, اتنا قرب, کوئی فائدہ ہوا؟ یہ ہے سیرت طیبہ کا اہم ترین موڑ میرے دوستو, اہم پہلو. یہ محبتوں کے دعوے, یہ تعلقات کے دعوے, یہ جذبات, کوئی چیز کام نہیں آئے گی جب تک اللہ کی توحید میں آپ مخلص اور کھڑے نہ ہوں. آج ہمارا دین دین جذبات بن کے رہ گیا. اصل چیز کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے جو کہ توحید باری تعالیٰ. اب کتنا قرب تم کر سکتے ہو, کتنا تعلق قائم کر سکتے ہو, کتنی محبتیں کر سکتے ہو؟ ابھی تعلق سے بڑھ کر تو نہیں, لیکن اس تمام قرب اور تعلق کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا, ناکام ہو گیا. اب ابد الآباد تک کے لیے جہنم کا نقمہ لگا دیا گیا. تو پھر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ سیرت طیبہ کا اہم ترین درس جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال جو بے آرامی کی زندگی گزاری, اس کا واحد سبب جو تھا وہ توحید تھی. مدینے میں آ گئے, ریاست مل گئی, لیکن مدینے کی پوری 10 سالہ زندگی جہاد اور قتل و قتال سے عبارت بن گئی. کبھی بدر کا میدان گرم ہے, کبھی احد کا میدان گرم ہے, کبھی صحابہ شہید ہو رہے ہیں, کبھی اپنے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, زخموں سے نگار کبھی آپ پڑے ہوئے ہیں. یہ سارا جنگ و جدال جو ہے اس کی بنیاد بھی توحید باری تعالیٰ تھی. 23 سال کی پوری زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے. مکی زندگی کا اہم ترین دور, اہم ترین درس. جب قریش ایک میٹنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں, کچھ دور کچھ لوگ کی بنیاد پر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. اب میٹنگ شروع ہوئی. ہاں جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم اللہ کی توحید بیان کرتے ہو نا, ٹھیک ہے کرو, خوب کرو, ہم بھی ساتھ کرتے, لیکن وعدہ اس بات پہ کرو کہ ہمارے بتوں پر تنقید نہیں کرو گے. توحید بیان کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, لیکن ہمارے خداؤں پر تنقید نہ کرو. بس اس بات پہ وعدہ ہو جانا چاہیے. آج بعض جماعتوں کا منحج یہ ہے, جن کو بستر اٹھا کر گھومنے کا بڑا شوق ہے, کہ توحید بیان کرو, شرک کی تردید نہ کرو, سنت بیان کرو, بدعت کی تردید نہ کرو. یہ کیا دین ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے آج یہی بات ہو رہی کہ اس بات پہ سمجھوتا کر لیتے کہ تم توحید بیان کرو لیکن ہمارے خداؤں پر تنقید نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم نے کہی ہے اس بات کو منوانے کے لیے اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو تو اس کے بعد بھی تمہاری یہ بات قبول نہیں کروں گا. آپ کے اس جملے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ سورج میں کتنی گرمی ہوگی, یہ گرمی برداشت کر لوں گا, جل جاؤں گا, تمہاری بات نہیں مانوں گا. یہ چاند, اس کی حرارت, اس کا وزن, یہ برداشت کر لوں گا, سب کے ہلاک ہو جاؤں گا, تمہاری بات نہیں مانوں گا. بظاہر جیسے آج کے سیاسی ذہن ہوتے ہیں, چلو سمجھوتا کر لو قوم آ رہی ہے آگے چل کر دیکھیں گے, لیکن نہیں میرے دوستو, عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایسا کوئی نو دو قابل قبول نہیں, کچھ مان لو کچھ منوا لو, کٹان قابل قبول نہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں تک اس سورج کی دھوپ پہنچتی ہے وہاں وہاں تک کے خزانے میری مٹھی میں بند کر دو, اور جہاں جہاں تک چاند کی کرنیں جاتی ہیں وہاں وہاں تک کی دولتیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دو. نہ وہ خوف مجھے بند کر سکتا ہے اور نہ یہ لالچ مجھے توحید کے بیان سے بند کر سکتی ہے. یہ سیرت طیبہ کے اہم ترین موڑ, اہم ترین پہلو, اس پر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ کے پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کی توحید ہی توحید بیان ہو, صرف توحید ہی توحید کا ذکر ہو, اور غیر اللہ کی تفریق نہ ہو, غیر اللہ کی نبی نہ ہو, غیر اللہ پر تنقید نہ ہو, تو وہ توحید مکمل نہیں ہو سکتی. مکمل توحید کب ہوگی؟ جب پہلے غیر اللہ کا انکار ہو, اس کے بعد اللہ کا اقرار اور اللہ کا اس بات. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا جس کی پہلی دعوت یہ تھی کہ لوگوں طاغوت کا انکار کرو. کوئی کراچی کا طاغوت ہو, اجمیر کا ہو, لاہور کا ہو, راولپنڈی کا ہو, تاہیوال کا ہو, سات پتن کا ہو, پہلے ان طاغوتوں کا انکار کرو, اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار, اس کی وحدانیت, اس کا اثبات, تب یہ توحید پوری ہوگی. اللہ کے پیغمبر سے قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ توحید بیان کرو لیکن شرک کی تردید نہ کرو. اللہ کے پیغمبر نے یہ بات قبول نہیں کی. سیرت کا یہ اہم ترین پہلو ہمیں درس دیتا ہے کہ توحید مکمل کیسے ہوتی. یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ میں پہلے انکار ہے اللہ کے سوا ہر معبود کا, چاہے وہ کہیں بھی ہو, زمین کے اندر دفن ہو, زمین کے اوپر کھڑا ہو, فضاؤں کے بیچ معلق ہو, آسمانوں کے اندر رہنے والا ہو, جیسے بعض لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. ہر معبود کا پہلے انکار کر دو, نفی کر دو, اس کے بعد ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو, اس کی وحدانیت, اس کا معبود ہونا, اس کا حاجت روا ہونا, اس کا خالق و مالک ہونا, اس کا بعد میں اعتراف کرو. یہ سیرت کی اہم ترین پہلو. یہ بخشی کیوں ہے, اوجل کیوں ہے؟ معنی یہ کہ یہ دین دین توحید. اگر توحید ہی کا فہم نہیں ہے تو جو مرضی عمل کرتے رہو, کوئی ضرورت نہیں. وہ عمل کسی کام کے نہیں, بالکل ناکارا, نامراد, ناکام. ہاں اگر توحید ہو, راسخ ہو, اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی خلل نہ ہو, تو اللہ کے پیغمبر کی یہ بشارت موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب نہ آ جانا ان تلو صحیح سانی قرآن درد خطایا سم نہ رسی سانی لا کشک بھی شیلا نہ آتے تو کبھی قرآن تھا مغفرت فضلا. اے آدم کے بیٹے, اگر پوری زمین اپنے گناہوں سے بھر کے لے آئے, زمین میں ہر جگہ تیری معصیتیں اور تیری سیاہ کاریاں ہوں, ہر قسم کا گناہ ہو, شرک نہ ہو, تو فرمایا لا عطیتک بقراب ہے مغفرت فضلا, میں یہ پوری زمین لے لوں گا اور تیرے گناہوں سے اس زمین کو دھو ڈالوں گا, اور اس کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے وہ پوری زمین بھر کے تجھے لوٹا دوں گا. شرک نہیں, یہ توحید کی برکتیں اور وہ توحید کے نحوس سے. کیا نحوست ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ خطاب صلحاء سے نہیں, صالحین سے نہیں, شہداء سے نہیں, اور اتقیاء اور اخفیاء سے نہیں, بلکہ انبیاء سے. کیا نبیوں کی جماعت, اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دی. ادھر گناہ گار ہیں جو توحید کی برکت سے بخشے جا رہے ہیں, ادھر انبیاء کی جماعت ہے جن کو یہ وحی سنائی جا رہی ہے کہ ایک ذرے کے برابر اگر تم بھی شرک کر بیٹھے تو تمہاری بھی نیکیاں برباد ہو جائیں. لہذا اللہ کے بندو, سیرت کیا ہے؟ سیرت طیبہ کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ آج کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اللہ کے پیغمبر کا اصل مقصود کیا ہے, وہ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں. ابو جہل نے جو بدتمیزی کر لی, نبی اسلام کو زخمی کر دیا, ایک لونڈی نے دیکھ لیا اللہ کے پیغمبر, یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلم ہے, کمزور ہے, صبر کر گئے, برداشت کر گئے, ایک لونڈی نے دیکھ لیا اور آپ کے چچا کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے بھتیجے کو جو اٹھتا ہے تنگ کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, تکلیفیں پہنچاتا ہے, مارتا ہے, تمہاری جوانوں کے کیا فائدے, جس زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنا کیا فائدہ اس کا, تمہارا سگا خون تمہارا بھتیجا اور قوم کی تفریح کا نشانہ بنا ہوا ہے. امیر حمزہ کی خاندانی رہت جاگ اٹھی اور ابو جہل کو جا کے اس کی جہالت کی سزا دی, اسے بھی اسی طرح زخمی کیا اور فرق محبت سے اپنے بھتیجے کے پاس آ گیا کہ بلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تمہارا انتقام لے لیا, بدلا لے لیا, قربان جائیے اللہ کے پیغمبر پر. فرمایا کہ محمد انتقام سے خوش نہیں ہوتا, بدلے سے خوش نہیں ہوتا, تو بھتیجے کیسے خوش ہو گئے؟ فرمایا کہ ایک ہی بات ہے, میرے پروردگار کو قبول کر لو, اس کی توحید کا اقرار کر لو, قل اشہد ان لا الہ الا اللہ, سچا کلمہ پڑھ لو. کیسا اتنا متاثر ہوا, فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے, قوم سے کیا ان کا تقاضا ہے, کیا ان کی طلب ہے؟ سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر غور سے کر کے دیکھو کہ توحید کا مقام کیا ہے, توحید کی حیثیت کیا ہے. یہ رب کائنات کی عبادت, یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ طریقہ عبادت کیا ہے. یہاں بھی کوئی سمجھوتا نہیں, تم عبادت کو سمجھ لو, توحید کو قبول کر لو, لیکن طریقہ عبادت اللہ کے پیغمبر کا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے دوستو, آسمان سے آواز آتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, لوگوں تمہارے لیے نمونہ صرف اللہ کا رسول ہے. فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس زمین کی پشت پر جو صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. طریقہ عبادت یہ تو معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کو قبول کر لو, نماز کو مان لو, روزے کو مان لو, لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے؟ اپنے بزرگوں جیسی. نماز پڑھنی کیسی ہے؟ اپنے اماموں جیسی. کیا فائدہ؟ اللہ کے پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں اور ہر ہر موقع پہ فرماتے ہیں کہ ہر کام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. نماز کا معاملہ سلو کمار ہے سبونی وسلمی, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. طریقہ عبادت کتنا اہم موضوع ہے کہ جماعت کی تقدیر ہو گئی, اللہ کے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ پتہ نہیں لوگ اب تک میرے طریقے کو سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکے, اپنا سکے یا نہیں اپنا سکے. اللہ کے پیغمبر نے وہ نماز منبر پر چڑھ کے ادا کی تاکہ آخر تک لوگ دیکھے کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. جب سجدہ کرنا ہوتا منبر سے اتر آتے, منبر پر نماز کیوں پڑھی؟ کیا منبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہم نہیں پڑھ سکتے, دنیا کا آج کوئی امام نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے پیغمبر نے پڑھی صرف ایک حکمت کی خاطر, لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے, اور یہ سمجھانا مقصود تھا کہ عبادت کے بعد طریقہ عبادت بھی ضروری ہے. اللہ کی توحید کو مان لو, لیکن توحید کے طریقے, عبادت کے طریقے, نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, اس کو اگر نہ سمجھ سکے تو اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کرتے رہو, تمہاری توحید فائدہ دے گی, نہ تمہاری تقریر فائدہ دے گی, نہ یہ نمازیں نہ یہ روزے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان تمام اعمال میں اتباع نہ ہو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دین کا یہ فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی موضوع پر بات آگے چلے گی. اللہ رب العزت توحید کا اور اپنے پیغمبر کی مطابقت کا سچا اور صحیح فہم اور شعور ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.